بھائی یہ جو ایک شکایت آئی ہے نکاح مان کی, جو لہٰذا جو اوپر بھی موجود ہیں اور جو نیچے موجود ہیں وہ بھی متوجہ ہوں, اور جو اوپر اپنے خیموں میں موجود ہیں وہ بھی ذرا متوجہ ہو جائیں. تو یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں, وہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, یہ ذرا مسئلہ پوچھیے. غنیت الساجد فی آداب المساجد, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ, ذرا اس کا مطالعہ کر لیں کہ مسجد میں باتیں کرنے کا کیا حکم ہے. مجلس آرائی کرنا اور بیٹھ کے حلقہ بنا کے باتیں کرنے کا کیا حکم ہے. اس لیے خدارا اپنا نقصان نہ کریں, اس سے نقصان ہوگا کوئی فائدہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں گنجائش ہے کرتے ہو باتیں, ایسی بات نہیں ہے. لہذا یہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں, اپنا جو تسبیحات ہیں اعمال ہیں اس میں لگیں, تلاوت میں لگیں, تسبیحات میں لگیں, سیکھنے سکھانے میں لگیں. یہ سیکھنے سکھانے کا اتنا اچھا موقع ہے. درود شریف, التحیات, دعائیں قنوت وغیرہ, اپنی تجوید درست کرنا, سیکھنا سکھانا, مسائل سیکھنا, اس میں لگیے اور اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیت الخلاء ہیں وہاں پر جو نجاست کو بہاتے نہیں ہیں, صاف نہیں کرتے اچھی طرح, یہ بھی اذائے مسلم ہے, یہ حرام ہے. مفتی شفیع صاحب نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے ایک جگہ کہ یہ کوئی اگر صحیح طرح بیت الخلاء کو صاف نہ کرے, استعمال کرے اور صاف نہ کرے, تو یہ ایزائے بعد میں آنے والے کو ایزا ہوئی, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. جب بیت الخلاء ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح صاف کریں, اچھی طرح اس کی صفائی کر دیں تاکہ بعد میں آنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ بھی آداب معاشرت میں سے ہیں, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لہذا ایک دوسری شکایت یہ آئی ہے کہ وہ جو بیت الخلاء ہیں ان کا جو استعمال کرنے کے بعد ان کو نجاست کو صحیح طرح بہاتے نہیں ہیں, صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے ان دو باتوں کا ذرا خیال رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے تاکہ آپ کا اعتکاف اچھا ہو جائے, کارآمد ہو جائے, مفید ہو جائے, اجر و ثواب والا ہو جائے. دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں, کسی کے گھر میں آپ دس دن رہیں نا دنیا میں, دس دن قیام کر لیں, اس سے تعلق ہو جاتا ہے, اس سے اس کا موبائل نمبر لے لیا, بھائی یہ آئندہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے, رابطہ رکھیں گے. وہ بھی کہتا ہے ہاں ہاں بالکل. دس دن آپ گھر میں رہ لیے, اس کے رابطہ ہو گیا, آپ کا تعلق بن گیا, اس سے دوستی ہو گئی. اور یہاں معاملہ الگ ہے, ہم یہاں دس دن اللہ کے گھر میں رہتے ہیں مگر بجائے اللہ سے تعلق کے اور دوری پیدا کر کے جاتے ہیں. ایسے اعمال شیطان ہم سے کرا دیتا ہے کہ ہمارا تعلق بنتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو دس دن ہے ہم اللہ کے گھر میں رکے ہوئے, اللہ سے دوستی پکی کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو موفق فرمائے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے. از خدا جوئیں توفیق ادب, بے ادب محروم مند از فضل رب. ہم اللہ تعالیٰ سے, مولانا روم فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. ادب ہے بڑی چیز, ادب سیکھ لو, نہ سیکھا ہے اب تک تو اب سیکھ لو. یہ رومال اتار دیں کندھے سے, رومال ڈال کے کندھے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ علیہ اللہ کافی نادہ, کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. یہ آج آیت گزری گئی, کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا سہارا پکڑ لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, اللہ اس کی کفایت فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تعلق تو پیدا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ بھی آیت گزری جو جس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اور بندے بھی کون جو گناہگار ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انه هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہیں، بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اور بہت زیادہ اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تین قسم کے الفاظ مغفرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں، ان میں سے دو تو آج گزرے ہیں، جیسے غافر، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، غافر، اور دوسرا غفار، استغفروا رب فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا لوجدوا الله، تو یہ غفار، غفار کا لفظ، اور تیسرا لفظ ہے غفور کا، غفور، اور ان کا مادہ تینوں کا ایک ہی ہے، لہذا اب یوں سمجھیے کہ گناہگار بھی تین قسم کے ہیں، ایک عام گناہگار کم درجے کا، یعنی جس کو کہا جائے گا کم درجے کا گناہگار، اس کو قرآن کریم نے، اچھا گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے غافر ظالم کہا ہے، ظالم کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، لہذا کم درجے کا گناہگار یعنی ظالم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم کرنے والوں یعنی گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، تو ظالم، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لائے ہیں غافر کو، یعنی عام درجے کا گناہگار، چھوٹے درجے کا، تو وہ ظالم کہلائے گا، اس کے مقابلے میں اللہ لائے ہیں غافر کو، کہ اگر کوئی ظالم ہے تو اللہ اس کے لیے معاف کر، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اگر دوسرا درجہ اس سے بڑا یعنی ظلام، بہت زیادہ گناہگار، اس کے مقابلے میں لائیں غفار، یہ بہت، اگر کوئی بہت زیادہ گناہگار ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ گناہگار ہو، جو کفر کے قریب پہنچا ہوا ہو، کفر کی سرحد پہ پہنچا ہوا ہو، یہ اس کو کہا گیا ظلوم، انہ کانا ظلوما جہولا، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والا، تو اگر کوئی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں غفور ہیں، غفور ہیں، اور یہ غفور زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، غافر اور غفار تو کم استعمال ہوئے ہیں، غافر تو بہت ہی ایک ہی دفعہ آیا ہے، غالباً ایک ہی دفعہ آیا ہے قرآن کے پورے قرآن میں، اور غفار اس سے کچھ زیادہ آیا ہے، اور غفور جس میں سب سے زیادہ مبالغہ ہے، اللہ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، یہ زیادہ آیا ہے قرآن کریم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مایوسی کے تمام راستوں کو بند کر دیا، خود ہی بند کر دیا اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی فرما دیا کہ مایوس مت ہونا، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوس ہونا کافروں کا کام ہے، اور حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ یہ روایت ہمیں سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مایوس ہوگے تو جہنم میں ڈال دوں گا، اگر مجھ سے مایوس ہوگے تو جہنم میں ڈال دوں گا، تو یہ اس ڈانٹ کے اندر بھی، اس ڈانٹ کے اندر بھی پیار ہے کہ مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا، مایوسی سے روکنا چاہتے ہیں، دروازے بھی بند کر دیے، پھر بھی بعض لوگ راستہ کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتے ہیں اور مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری کیسے مغفرت ہوگی، کیوں بھائی ہم نے حضرت حمزہ جیسے صحابی کو قتل کیا ہے، بتائیے کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس نے کسی ایسے مرتبے والے کو قتل کیا ہو جو مرتبے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضور کے چچا کے برابر ہو، تو اللہ نے تو اس کی بھی، ایسے آدمی کی بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، یہ جو آیت ہے نا ان اللہ یغفر الذنوب، یہ اصل میں یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ بڑے ماہر نشانہ باز تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس طرح قتل کیا کہ اونٹ میں بیٹھ گئے اور نیزے کا نشانہ جب وہ وہاں سے گزرے تو مقابلے پر نہیں آئے, سیدھا سیدھا مقابلہ کرتے سامنے آ کے, ایسا نہیں کیا, اونٹ سے بے خبری میں نیزہ مارا جو ان کے پیٹ سے آر پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت کا بہت غم تھا, یہاں تک کہ قسم بھی اٹھا لی تھی کہ میں 70 کو قتل کروں گا. وہ اللہ تعالیٰ نے قسم کو توڑوایا کہ نہیں, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. یہ الفاظ نازل فرمائے, پھر حضور نے قسم توڑی. تو جب قتل کر دیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید ہو گئے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم تھا, پھر بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجوایا کہ تم ایمان لے آؤ. تو انہوں نے کہا میں نے تو قتل بھی کیا ہے اور میں تو شراب بھی پیتا ہوں وغیرہ وغیرہ, یہ گناہ کیے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے, شرک کے علاوہ جس کی چاہیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. یہ آیت بھیجی گئی, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائی گئی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ شرک کی مغفرت نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جس کی بھی ہو جائے گی, جس کی اللہ چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے, تو اگر مجھے نہ چاہا پھر کیا ہو. تو اس طرح سے تو یہ پھر یہ آیت نازل ہوئی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ادھر سے ان کے ناس دیکھیے حضرت وحشی کے, اور ادھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ ان کو کسی طرح ہدایت مل جائے, یہ ایمان لے آئیں, اور ادھر سے اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما رہے ہیں. اللہ کی محبت دیکھی اپنے بندوں سے, تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو توبہ کر لے پھر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کرے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے, نیکیوں سے گناہوں کو بدل دیا جائے گا. تو اس پر انہوں نے جب یہ آیت بھجوائی گئی, یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت لمبا معاملہ ہے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, یہ تو بڑا لمبا, توبہ کریں پھر ایمان لائے پھر ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے, مجھ سے نہیں ہوگا یہ. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت, کہ پھر یہ تیسری آیت نازل ہوئی, یہ والی آیت, قل یا عبادی الذین اشرکوا علی انفسہم. یہ تو عجیب آیت ہے, مفسرین فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے امید دلانے والی آیت جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے. اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفیر بنایا جا رہا ہے اور بھیجا جا رہا ہے کس کی طرف, گناہگار بندوں کی طرف. حضور کو سفیر بنا کے بھیجا جا رہا ہے گناہگار بندوں کی طرف, اور ان کو کہا جا رہا ہے یا عبادی, اے میرے بندوں. حضرت والا نے فرمایا تھا اس آیت کو پڑھ کر کہ جب باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے نا, ناراض ہونے سے پہلے کہتا تھا میرا بیٹا میرا بیٹا, بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتا تھا, اب جب ناراض ہو گیا تو اس سے بات بھی نہیں کرتا, ماں سے کہتا ہے اس نالائق سے کہہ دو کھلا کام کر لے, یہ نہ کرے وہ نہ کرے. بیٹا نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا میرے بیٹے سے کہہ دے, ناراض ہے نا, کہتا ہے اس نالائق سے کہو یہ کام نہ کرے, کھلا کام کرے, کھلا کام نہ کرے, کھلا کام اس طرح کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ جن بندوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, زیادتی کر رکھی ہے, قل یا عباد, ان کو فرما رہے ہیں اے میرے بندوں, براہ راست خطاب فرمایا ہے, تو کتنی شفقت ہے. لا تعوف بھی فرماتے ہیں لا تقنقوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک ہم اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے. انه هو الغفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت, یہاں بھی غفور کا لفظ, بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ آیت اچھی ہے, جب یہ آیت بھجوائی گئی ہاں یہ آیت اچھی ہے, اور پھر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام لے آئے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو وحشی, تم میرے سامنے نہ آیا کرو, اگر تم میرے سامنے آؤ گے تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جائے گا, مجھے غم ہوگا, لہذا سامنے آنے سے روک دیا. بزرگوں نے, محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ جو روکا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, یہ اس لیے روکا ہے کہ اگر یہ سامنے آتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غم تازہ ہوتا, آپ کو غم ہوتا, چچا کا غم یاد آتا, تو ان کا فیض رک جاتا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض رک جاتا, کیونکہ دل میں قدورت آ گئی, جس کے دل میں, جس سے آپ فیض اٹھا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, اسی کے دل میں آپ کے بارے میں قدورت آ گئی تو کیا ہوگا, فیض رکے گا. لہذا حضور نے فرمایا تم وہیں رہو, دور رہو, وہیں تمہیں فیض پہنچتا رہے گا, وہ بھی وہیں رہے. انہوں نے بھی ساری زندگی اس حکم کو نبھایا, میری دوری پسند ان کو ہے دوستو, اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں, میری دوری, اگر ان کو میری دوری ہی پسند ہے تو مجھے دوری ہی عزیز ہے, مجھے دوری نزدیکی سے زیادہ مجھے دوری پسند ہو گئی, اس لیے کہ میرے محبوب کو میری دوری پسند ہے. میری دوری, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ, میری دوری پسند ان کو ہے دوستو, اب تو دوری سے بڑھ کر حضوری نہیں. تو وہ بھائی ویسے ہی فیض پہنچتا رہا, اور پھر انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا, بہت بڑی جنگ ہوئی تھی, گھمسان کی جنگ تھی, 700 حفاظ صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے, اتنی بڑی تعداد کبھی شہید نہیں ہوئی, 700 صحابہ ایسے جو حفاظ تھے قرآن کریم کے, کمی ہو گئی حافظ حفاظ صحابہ کی, باقاعدہ فکر ہوئی صحابہ کو کہ کیا ہوگا, لیکن اللہ کو منظور تھا اپنے دین کی حفاظت اللہ کو کرنی, اللہ جانتے ہیں کس طرح کرنی ہے. تو انہوں نے پھر یہ پھر بیٹھ گئے کوٹ لے کر, اور پھر انہوں نے مسلمہ کو قتل کیا, نشانہ ان کا بہت پکا تھا نیزے کا, تو مسلمہ کو قتل کیا. پھر کہا بھی, بخاری میں ان کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے قتل تو فی الجاہلیت شر خیر الناس, میں نے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا اپنی جاہلیت کے زمانے میں, وقتل تو فی الاسلام شر الناس, اور اپنی اسلام کے زمانے میں میں نے بہترین بدترین آدمی کو قتل کیا, یعنی مسلمہ کو, جس نے نبوت کا دعویٰ, جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا. تو اس طرح, اور پھر کہہ رہے تل کا بھی تل کا, یہ الفاظ نہیں ہے, تل کا بھی تل کا, یہ بدلہ جو حضرت, وہ جو دھبا داغ لگا تھا میرے اوپر حضرت حمزہ کے قتل کا, وہ میں نے اب مسلمہ کو قتل کر کے دھو دیا, اس کے بدلے میں یہ ہو گیا تل کا بھی تل کا. لہذا بتائیے, ہم نے کسی, ہم نے تو اللہ الحمدللہ, ہم نے تو حضرت حمزہ جیسے آدمی کو, جیسے صحابی کو قتل نہیں کیا. جب حضرت حمزہ جیسے صحابی, اور یہ حقوق العباد کی بربادی کو برباد کرنے کی انتہا ہے کہ آپ کسی کو قتل کر لیں, ایک تو یہ اس کا مال کھا لیں, اس کو ستائیں, یہ تو کم درجہ ہے, قتل کرنا تو بہت بڑا درجہ ہے. تو حقوق العباد کو برباد کرنے کا سب سے بڑا درجہ یہی ہے کہ آپ قتل کر دیں اس کو. جب ایک ایسے شخص کی مغفرت ہو رہی ہے, وہ اب ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا, اللہ ان سے خوش ہے, تو ختم ہو گئی بات. تو ہم نے کسی, ہم نے تو حضرت حمزہ کو قتل نہیں کیا الحمدللہ, ان کی مغفرت ہو رہی ہے حضرت حمزہ کو قتل کرنے والوں کی, تو ہماری کیوں نہیں ہوگی بھائی, ہمارا کام کیوں نہیں بنے گا بھائی, ہم نے تو اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہے. تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ مرفدہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل تو جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، اور ڈالا بھی گیا کسی گناہ کی وجہ سے تو ان پر نیند تاری کر دی جائے گی، آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہے نا، یہ کافروں کے حق میں عقوبت خانہ ہے، ٹارچر سیل ہے، اور ہمارے حق میں آپریشن تھیٹر ہے، وہی جہنم. تو وہ ٹارچر سیل میں تو لے جایا ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیفیں دی جائیں، ایزا پہنچائی جائے، خوب اچھی طرح اس کو تکلیف پہنچائی جائے. اور آپریشن تھیٹر میں بے ہوش کر دیا جاتا ہے مریض کو، اس کو پتہ بھی نہیں، ارے ہو گیا سب کچھ، ہاں ہاں سب ہو گیا، آپریشن کامیاب ہو گیا، پتہ بھی نہیں ہے. تو آلائشیں اور وہ جو کچھ خرابیاں تھیں، اس فاسد مادے، وہ نکال دیے جاتے ہیں آپریشن کر کے. تو ہمیں بھی جہنم میں لے جایا جائے اگر کوئی گیا تو جہنم میں ایمان والوں میں سے، تو اس کے فاسد مادے نکال دیے جائیں گے، یعنی گناہوں کو دھو دیا جائے گا، پھر نکال دیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی نافرمانی پر جری ہو جائیں. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک ہندو ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گیا، وہ آخری وقت میں تھا، وہ رو رہا تھا، وہ کہنے لگا میری مغفرت کیسے ہوگی، میری مغفرت کیسے ہوگی. تو اس ہندو کو بڑا جوش آیا، اس نے کہا دیکھو تمہارے نبی نبوت ملنے کے بعد 24 برس اس دنیا میں رہے، 23 برس اس دنیا میں رہے، اور انہوں نے پوری دنیا میں روشنی پھیلا دی، اور 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں، 23 برس تو نبوت ملنے کے بعد زمین کے اوپر رہے، تو ساری دنیا میں انہوں نے روشنی پھیلا دی، اور اب 1400 سال سے وہ زمین کے نیچے ہیں، تو کتنی روشنی پھیل چکی ہوگی. جب تم جاؤ گے تو بہت اچھا، قبر میں بڑا مزہ آئے گا تمہیں، تم فکر نہ کرو. ایسے الفاظ تھے اس کے، ہندو نے مسلمان کو امید دلا دی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، امام حماد ان کی عیادت کو گئے، جو بیماری کا عالم تھا، انہوں نے کچھ مایوسی کی باتیں کی کہ ہماری مغفرت کیسے ہو، ایغفر اللہ لی، کیا اللہ میری مغفرت فرما دیں گے. تو امام حماد رحمت اللہ علیہ کو جوش آ گیا، فرمایا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے قیامت کے دن، لو خیرت بین محاسبۃ ابویا و بین محاسبۃ اللہ لاخترت محاسبۃ اللہ لاخترت محاسبۃ اللہ فإن اللہ ارحم علی من ابوی، کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو اللہ فرمائے کہ مجھے حساب دے دو، چاہو تو اپنے والدین کو حساب دے دو، یہ بھی اختیار ہے، والدین کو حساب دینا چاہو ان کو دے دو. تو امام حماد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کو ہی حساب دوں گا، اس لیے کہ اللہ ماں باپ کو رحم کی بھیک دی کس نے، ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈالی کس نے، اللہ نے ڈالی. جو جس نے ڈالی ہے اس کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں محبت، بھیک دینے والے کے پاس زیادہ خزانے ہوتے ہیں، بھیک لینے والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جو دے دیا جاتا ہے بس وہ مل جاتا ہے اس کو، بھیک دینے والے کے پاس خزانے ہوتے ہیں. لہذا میں اللہ کو حساب دوں گا، والدین کو نہیں دوں گا، اختیار ملنے کے باوجود بھی والدین کو حساب نہیں دوں گا، اللہ کو حساب دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میرے والدین سے زیادہ رحم دل ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ امید کی باتیں ہیں، یہ امید کی باتیں ہیں بھائی، مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیے وہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ سود کے متعلق جو آیات ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ارے اس جہنم سے ڈرو جو ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے، یعنی تمہارے لیے تھوڑی بنائی ہے، تم تو ایمان والے ہو، یہ جہنم تمہارے لیے بنی ہی نہیں ہے، تم یہاں کیوں آ رہے ہو، اس طرف کیوں آ رہے ہو، یہاں کیوں بھٹک رہے ہو، جاؤ جاؤ جنت کی طرف جاؤ، یہ کافروں کے لیے ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، یعنی متقی ہو جاؤ. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ روح سے شکر گزاری سے مراد تقوا ہے، اور تم متقی ہو جاؤ اور ایمان تو ہے ہی تمہارے پاس، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے اور جاننے والے ہیں. لہذا یہ سب چیزیں جو توفیق مل رہی ہے تراویح کی، روزوں کی، یہ توفیق اللہ ہی تو دے رہے ہیں. یہ بہانے بنا رہے ہیں ہماری مغفرت کے، یہ سامان تیار کر رہے ہیں ہماری مغفرت کا. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایسے اللہ پر تو فدا ہو جانا چاہیے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگنا چاہیے اور نافرمانی سے بچنا چاہیے. حکیم الامت خان بھی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اگر جنت نہ ہوتی اور جہنم نہ ہوتی، اللہ نہ پیدا فرماتے جنت کو اور جہنم کو، تب بھی اللہ والے اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اللہ کی اطاعت میں لگتے، تب بھی وہ ان کی شان یا عہد اللہ کی شان یہ ہوتی ہے، یہ مقام ہوتا ہے عہد اللہ کا، کہ جنت اور جہنم نہ بھی ہوتی تب بھی عہد اللہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے. اور فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. حضرت علی رحمہ اللہ فرماتے تھے اس آیت کو پڑھ کر کہ خائنہ جو ہے خیانت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آنکھیں ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مالک ہیں، اللہ نے ہمیں بطور امانت کے یہ آنکھیں دی ہیں، اور جب یہ امانت ہے ہمارے پاس، تو پھر مالک کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اس میں یہ گال اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم پاوڑا نہیں چلا سکتے کہ وہ اکھاڑ کے ایک کوٹ سنگل کوٹ ڈبل کوٹ پھر ٹھوٹی اکھاڑ کوٹ. حضرت والا فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی، میزان فرماتے تھے سنگل کوٹ پھر ڈبل کوٹ پھر ٹھوٹی اکھاڑ کوٹ. نہیں بھائی نہیں، یہ ہمارے گال تھوڑی ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں کھیتی باڑی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی. اللہ کی کھیتی کو ہم کیوں اکھاڑیں؟ تو یہ سارا جسم ہمارے پاس امانت ہے، اس میں سے ایک عضو کا یہاں ذکر کیا، آنکھوں کا. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اپنے اندر، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. یہ آنکھوں کی چوریاں اور خیانتیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، ہاں ان کی یہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، مگر اللہ ان دنیا کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں کہاں کہاں جا رہی ہیں. وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ اکبر، جو الفاظ دیکھیے، لطیف بات کے لیے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، ذرا سی باریک باریک بات، یہ یوں دیکھ لیا ایسے تنہ چیزیں، یوں کر کے نہیں دیکھا، ایسی باریک سا خفیف سی بد نظری کی، اللہ اس کو بھی آگے الفاظ دیکھیے، لطیف الخبیر وہو لطیف الخبیر، باریک سی بات کو بھی اللہ اس سے بھی باخبر ہیں. تم کہاں ہو، اللہ سے کہاں غافل ہو، سب جاننے والے ہیں، سب پتا ہے اللہ کو. وهو اللطیف الخبیر، تو آنکھیں ان کو نہیں پا سکتی اس دنیا کی، آخرت میں جب دیدار ہوگا تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان دنیا کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنکھیں کہاں کہاں جا رہی ہیں، کس طرح دیکھ رہی ہیں. جب حسینوں سے بچنا تو پھر ایسا کرنا، ہمارے تائی صاحب مدظلوں ان کا شعر ہے، گر حسینوں سے ہو بچنا تو پھر ایسا کرنا، گوشے چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا. گوشے چشم سے بھی مت دیکھو، یہ گوشے چشم سے دیکھنا تو اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب اللہ والے نیک لوگ صوفی لوگ گزرتے ہیں نا گناہگاروں کے پاس سے، تو یوں کرتے ہیں ایسے، دیکھ صوفی جا رہا ہے، دیکھ یتغامزون، اللہ تعالیٰ نقشہ کہتا ہے، دیکھ صوفی جا رہا ہے، دیکھ تو صحیح، کمبخت کے ٹکنے بھی بس، کیا بارش ہو رہی ہے، ایسی آواز لگائی ایک دفعہ ایک صاحب نے، کب چچنیا مجھ سے کہنے لگے، چچنیا کیا بارش ہو رہی ہے جو آپ نے شلوار اوپر کر رکھی، بتائیے تو ایسے بھی میں نے کہا اللہ کا شکر ہے یہ 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 اب تو پھولوں کی اب تو لگتا ہے کہ پھولوں کی لگتا ہے کہ پھولوں کی ہے بارش میرے سر پر, اب سنگ ملامت کا مزہ اور ہی کچھ ہے. ایسے لوگوں کی دعا کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کے لیے ان سے لڑنا بھیڑنا بیکار ہے. دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جب یہ مخالفت میں اتنا آگے ہیں تو جب اللہ کی محبت مل جائے گی تو کتنا آگے جائیں گے, یہ تو سوچیں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بلقیس نے یہ کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون, کہ بادشاہ لوگ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو, اس جس بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ, اس بستی کو تحس نحس کر کے رکھ دیتے ہیں. افسدوها, اس کے درخت اکھاڑتے ہیں, گھروں کو آگ لگاتے ہیں, جوانوں کو قتل کرتے ہیں. تو افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ, اور اس بستی کے جو عزت دار لوگ ہیں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں, یا تو قید کر دیتے ہیں یا ان کو ذلت سے قتل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسے ہی کریں گے. یہ اس کا غلط اندازہ تھا, لیکن یہ الفاظ قرآن کریم میں ہیں. حضرت ثانوی رحمہ اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ وہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عجیب استدلال فرماتے ہیں, عجیب, کہ اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, وہ جس دل میں داخل ہوتے ہیں اس دل کے اندر جو پہلے چیزیں ذلیل تھیں وہ عزت والی ہو جاتی ہیں, اور جو پہلے چیزیں عزت والی تھیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں. پہلے فلمیں دیکھنا عجیب تھا, اب فلموں سے نفرت ہو گئی. پہلے گانے سننا عجیب تھا, اب تلاوت سے محبت ہو گئی. تو جو چیزیں ذلت والی ہوتی ہیں وہ عزت والی, اب پہلے تلاوت سننے میں دل ہی نہیں لگتا تھا, نماز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا. جن چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی اب وہ اہمیت والی ہو جاتی ہیں, اور جن چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے, جن چیزوں کو اہمیت دیتے تھے اور عزیز سمجھتے تھے وہ ذلیل ہو جاتی ہیں. ان کی طرف لوٹنے کو اب جی نہیں, تو تھوک پھینکنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی ہم نے کس کس گمراہی میں ہم مبتلا تھے. عجیب استدلال حضرت فرماتے ہیں, یہ بھی ہم نے حضرت والا سے سنا رحمہ اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو آنکھوں کی چوریوں کو جانتے ہیں, خیانت کو اور سینوں کے راز کو, یعنی جب یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جب آدمی بد نظری کرے گا تو سینے میں دل میں گندے خیالات پکائے گا, یہ لازمی نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے. یہ دل میں گندے خیالات پکانا تو ایسا ہے جیسے وہ ٹینک ہوتا ہے نا, یہ جو اوپر ٹینک ہوتا ہے پانی کا, آپ اس کو ہی توڑ دیں, ہتھوڑے وغیرہ مار کے اس کو توڑ دیں تو سارا جو وہ ذخیرہ ہے پانی کا وہی ختم ہو جائے گا. تو یہ دل بھی ٹینک ہے. یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, یہ تلاوت تراویح اس کا نور, نماز کا نور, روزے کا نور جمع ہوتا ہے دل میں. وہی ہم نے اگر گندے خیالات پکا لیے تو یہی نور سارا ضائع ہو گیا, وہ ذخیرہ ہی ختم ہو کے رہ گیا. ہاں فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, جو جن لوگوں نے دنیا میں یہ کہا کہ رب ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر استقامت اختیار کی, اس پر ڈٹے رہے, ہر چیز میں ڈٹ کے مقابلہ کیا نفس اور شیطان کا اور سوسائٹی کا معاشرے کا, اللہ کو رب مانتے ہوئے. خالی زبان سے نہیں, عمل سے بھی انہوں نے یہ دکھایا کہ ان کا یقین اللہ پر ہے. تم مستقام, ایسے لوگ کون ہیں, تتنزل علیہم الملائکہ, موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ خوف کہتے ہیں آئندہ خطرے کے احساس کو, اور حزن کہتے ہیں گزشتہ کسی نقصان کے احساس کو, حزن کہا جاتا ہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں نہ تو تم خوف کرو, نہ غم کرو دنیا کے چھوٹنے کا, نہ آخرت میں جانے سے خوف کرو, کیونکہ وہاں تمہارے لیے بہت کچھ تیار ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ، اور ہم سے خوشخبری لے لو جنت کی جس کا دنیا کی زندگی میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست رہے. فرشتے عرض کرتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست رہے. یہ فرشتوں کے ذریعے سے خیالات ڈلوائے جا، ارے بھائی یہ کام کر لو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. ایسے اللہ والوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، وہاں بھی کام آئیں گے تمہارے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم انفسکم، اور جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو چاہو گے وہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ، یہ مہمان نوازی ہے، غفور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو ان اللہ والوں کے ساتھ. آگے جو آیت ہیں، جو الفاظ ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کے بات کی حسین بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے. جو حسین بات کہے وہ اللہ کے ہاں حسین ہے، محبوب ہے. دیکھیے کوئل کو لوگ پسند کرتے ہیں، کوئل کو اگر آپ اس کی جسامت دیکھیں، رنگ دیکھیں تو کوا اس سے بہتر ہے. کوا اپنے جو اس کی جو خلقت کے اعتبار سے کوا زیادہ خوبصورت ہے کوئل کے مقابلے میں. وہ تو پوری پوری کالی ہوتی ہے، کوے میں تو پھر بھی شیڈ ہوتے ہیں، ذرا خوبصورت لگتا ہے، لیکن لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. کوے سے اتنی کوئی محبت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بھگاؤ کوے کو، یہ بول رہا ہے، کائیں کائیں کر رہا ہے. لیکن اور یہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنا کوا ہے، لیکن اس کی آواز میٹھی ہوتی ہے، تو سب اس کے فدا ہوتے ہیں. تو ومن احسن قول، جو اچھی باتیں کرے اس سے اچھی اور حسین بات، تو اللہ کے یہاں وہ محبوب ہو جاتا ہے. لوگوں میں بھی اللہ اس کو، نیک لوگوں میں بھی اللہ اس کو محبوبیت عطا فرماتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کی طرف، جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے، نیک عمل بھی کرے. اس کے دو مطلب ہیں، دعوت دینے کے بعد نیک عمل کے جو الفاظ اللہ لائے ہیں، اس سے ایک نقطہ تو یہ حاصل ہوا جو بہت اہم ہے کہ دعوت دینے سے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں. آپ جس عمل کی دعوت دیں گے نا، وہ نیک عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو دعا الى اللہ وعمل صالحا، فوراً لائے اللہ تعالی نیک عمل. ایک تو نقطہ یہ نکلا کہ دعوت دینے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے سے نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے والے کو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اس کو باعمل بھی ہونا چاہیے. یہ بھی نقطہ نکلا کہ اس کو باعمل بھی ہونا چاہیے عمل، تاکہ اس کی دعوت میں اثر ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے عمل کو دعوت نہیں دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. چاہے بے عمل ہی کیوں نہ ہو، دعوت دے، لوگوں کو بلائے، لوگوں کو نیک کاموں کی تلقین کرے، برائی سے روکے. یہ حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ کم ایسا نہ کریں، اگر ہم بری باتوں سے خود نہ بچ رہے ہوں. فرمایا نہیں، روکو چاہے تم بری باتوں سے خود نہ رک رہے ہو، اور نیک بات کا حکم کرو، تلقین کرو چاہے تم نیک باتوں پر خود عمل نہ کر رہے ہو. یہ تو حدیث میں. تو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مؤذنین اذان سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے بلاتے ہیں، مجاہدین تلوار سے بلاتے ہیں، اور صوفیاء اہل اللہ معرفت اللہ اللہ کی محبت بیان کر کے اللہ کی طرف بلاتے ہیں. غرض جو بھی کار خیر جس اللہ کی طرف دعوت دے، جس طرح بھی دے، وہ اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے. یہ مفہوم ہے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ. لہذا یہ تمام دین کے جتنے شعبے ہیں سب اس آیت کے ذیل میں داخل ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو. مبلغین دعوت سے بلاتے ہیں، مؤذنین اذان سے بلاتے ہیں، علماء دلائل سے بلاتے ہیں، صوفیہ معرفت اللہ کے ذریعے محبت اللہ کی محبت بیان کر کے بلاتے ہیں، یہ سب حضرات اس میں اس آیت کے ذیل میں داخل ہیں، فضیلت میں داخل ہیں، تو ہم سب ایک ہی تو ہوئے، کیا فرق ہے ہمیں؟ اب ہم کو یہی کہنا چاہیے کہ شیطان نے ہمارے درمیان کوئی رخنے ڈال دیے ہیں، من بعد ان نظر الشیطان بینی وبین اخوتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا، تو یہی کہنا چاہیے ہم لوگوں کو، اتفاق پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس پر انبیاء نے عمل کر کے دکھایا اور فرمایا آگے والا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، ارفع باللتی یا احسن، تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس برائی کو دفع کر لو ایسی بات سے جو اچھائی سے برائی کو دفع کر دو، تو اگر تم ایسا کر لو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کر لو گے تو اگر تمہارے اور اس شخص کے درمیان عداوت بھی ہو، دشمنی بھی ہو، تب بھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، اگر تم برائی کو اچھائی سے صاف کرو، اچھائی سے دھو، برائی کا جواب اچھائی سے دینے لگو تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست، گہرا وَلِيٌّ حَمِيمٌ، حمیم گہرا گرم جوش دوست بن جائے گا، لیکن آگے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نصیبہ ہے ان لوگوں کا جو صبر والے ہیں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پہنچتے اس مقام کو مگر وہ لوگ جو بہت نصیبوں والے، بڑے بڑے اجر اور نصیبوں والے ہیں، وہ اس مقام کے حامل ہوتے ہیں، ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اللہ اکبر، بس سمجھ لیجیے، غصہ غصہ چھوڑیں، تھوکیں غصے کو، برائی کا جواب اچھائی سے، برائی کا جواب اچھائی سے دیں، ہمارا معاشرہ جنت بن جائے، واللہ جنت بن جائے، یہ 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 معاشرے کو جنت بنانے، گھر ایک اکائی کیا ہے، گھر ہے، گھر جنت بنے، محلہ جنت بنے، اور علاقہ جنت بنے، اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں، تائی صاحب کا شعر یاد آ گیا آپ کی برکت سے، کہ اگر ایک ایک کر کے ہم یہ محبت سیکھ لیں اللہ کی، پھر دیکھیے برائی کا جواب خود ہی اچھائی سے دیں گے ہم، یہ محبت کی کمی ہے اللہ کی، اگر ایک ایک کر کے ہم محبت سیکھ لیں ان کی تو رفتہ رفتہ الفت کے نگر آباد ہو جائیں، یہ الفت کا نگر، یہ سمبل سوسائٹی الفت کا نگر ہوگا، اللہ کی الفت کا نگر، حضرت والا یہی چاہتے تھے اس کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں یہی چاہتے تھے، تو بس بس محبت سیکھ لیں کام بن جائے، لہذا فرمایا یہ بڑے نصیبے والوں کا حصہ ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔